نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے انہی میں سے ان کی طرف ایک رسول مبعوث فرمایا وہ رسول انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جبکہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمرائی میں تھے۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگوں، ربیع الاول کی مناسبت سے آج کی گفتگو کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ سیرت ایک بڑا وسیع اور ہماگیر موضوع ہے، میں اس کے بالکل بنیادی اور ابتدائی چند چیزوں کے بارے میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو کس مقصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس مقصد کے لیے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اسی مقصد کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک رسول کو چنا اور اس پر وحی کے ذریعے سے اپنی کتاب مبین نازل فرمائی، اور وہ لوگ جو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، شرک اور بت پرستی کے گٹاٹوپ اندھیروں کے اندر ظلم اور سرکشی اور بغاوت کی زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا اور وہ رسول انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے، قرآنی آیات کے ذریعے سے ان گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہماری تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کے کچھ خاص طور طریقے بھی ہیں، کچھ مراسم عبودیت بھی ہیں، لیکن دین اسلام نے جو عبادت کا وسیع تر جو ہے وہ تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر کی جائے تو زندگی کا ہر فعل اور ہر عمل اور ہر قول عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے اور عبد کے معنی ہیں بندہ اور غلام، تو ہم بندے اور غلام ہیں اور اللہ جو ہمارا الہ اور معبود ہے اس کی عبادت اس کی رضا کے حصول کے لیے کی جاتی ہے۔ اب انسانوں کے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کس کام میں اور کس چیز میں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی یہ خود نہ بتائے۔ تو اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے، وہ کیسے اس کی بندگی کریں، کیسے اس کی غلامی کریں، کیسے اس کی اطاعت کریں، کیسے اس کی عبادت اور پرستش کریں، اس نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اور انہوں نے انسانوں کو یہ بتایا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ اور معبود نہیں، ما لکم من الہ غیرہ. تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات لوگوں کے سامنے رکھی، لوگوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ اور معبود نہیں. یہ پہلا نقطہ ہے انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا کہ وہ توحید کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور انہیں شرک اور بت پرستی کی اور ظلم و طغیان کی گمراہیوں سے نکالتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبوت اور رسالت کے منصب پہ فائز کیے گئے تو اس وقت اہل مکہ کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ کے گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، زنا اور شراب بالکل عام تھی، اور ظلم اور ناانصافی اور قتل و غارت گری اس معاشرے میں بالکل عام پائی جاتی تھی، حتیٰ کہ قتل و غارت گری میں معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بے حیائی فاشی اوریانی اپنے پورے عروج پہ تھی. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہادی اور رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا، ایک روشن چناغ بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے کلمہ توحید پیش کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، تم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، تو تم فلاح پا جاؤ گے، تمہیں نجات مل جائے گی، دنیا میں بھی تمہاری زندگی امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گی، اور آخرت میں بھی تم عذاب علیم اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو گے. سب سے پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی اور ہر نبی نے پیش کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تصور تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں. جس اللہ کو لوگ رب مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ خالق مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، زمین اور آسمان اور کائنات کی ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، آسمانوں سے بارش وہی برساتا ہے، زندگی موت اس کے اختیار میں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھا کہ جب تم یہ بات مانتے ہو تو اسی خالق و مالک اور رب کو تم الہ اور معبود بھی مان لو. تو اس بات کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان کے سامنے نبی اور رسول کی حیثیت سے پیش کیا تو اس بات کو بھی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور نتیجے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو ٹھکرا دیا. اور پھر جب عقیدہ آخرت ان کے سامنے پیش کیا اور مکی زندگی میں نازل ہونے والی سورتوں کا اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو ان میں سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، اور اس پہ انہوں نے ایسے تعجب کا اظہار کیا کہ ایک موقع پہ تو کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مردو کی پرانی ہڈیاں گلی سڑی لا کر اس طرح رکھ دی سامنے، اور سوال کیا کہ کیا ان ہڈیوں میں جو ہے وہ روح پھونکی جائے گی اور ان کا انسان بنایا جائے گا اور بنا کر کھڑا کیا جائے گا. قرآن میں جاب جا جو ہے ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے. قال من یحیی العظام وهي رمیم، یہ آ کر کہتے ہیں آپ سے کہ یہ ہڈیاں جو بوسیدہ ہو چکی ہیں ان کو کون زندہ کرے گا، ان میں کون زندگی کی روح ڈالے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ جو ہے وہ جیتا جاگتا انسان بنا دے گا. پہلی دفعہ کوئی چیز بنانی مشکل ہے یا دوبارہ اس کو بنانا مشکل ہے؟ لیکن ان کی عقلوں کو پردہ پڑا ہوا تھا. پھر کہتے ہیں، اذا کنا عظاما نخرہ، یہ ہماری ہڈیاں جو ہیں جب گل سڑ جائیں گی تو اس کے بعد ہمیں اٹھا کر زندہ کیا جائے گا. اس میں بڑے تعجب کا اظہار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ان کو یہ دیا کہ جس رب نے پہلی مرتبہ تمہیں انسان بنایا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پھر ویسا ہی انسان بنا دے, اور تمہیں ضرور ویسا انسان بنایا جائے گا, اور قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا اور تم سے تمہاری زندگی کا پورا حساب کتاب لیا جائے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کے تین بنیادی نکات یہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت, اور عقیدہ آخرت باسباد الموت. انبیاء اور رسولوں کی جو دعوت ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ جو لازمی اور بنیادی چیز انبیاء قوموں کے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انعبدوا اللہ واتقوه واطیعون, اللہ کی عبادت کرو, اس کا تقوی اختیار کرو, واطیعون اور میری اطاعت کرو. انبیاء لوگوں سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنی اطاعت کا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ انبیاء کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے, اس کی بات مانی جائے, اس کا کہا مانا جائے. وہ نبی اور رسول لوگوں کو اپنے قول اور اپنے فعل اپنے عمل سے یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیا چیز ہے, اللہ کی عبادت کیسے کی جائے, اللہ کی مرضی کیسے پوری کی جائے, اللہ کا پسندیدہ انسان کیسے بنا جائے. اور زندگی کے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی یہ رہنمائی فرمائی کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کس چیز کا نام ہے, اس کی بندگی اور غلامی جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے. اور جب یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ان سے ساتھ یہ بات بھی کہی کہ میں تمہارے سامنے کوئی نئی دعوت پیش نہیں کر رہا ہوں, بلکہ یہ وہی دعوت ہے جو تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پیش کی تھی, اپنی قوم کے سامنے پیش کی تھی, اس لیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے خاص نسبت رکھتے تھے اور ان کی آل سے تعلق رکھتے تھے. تو اس دین کے بارے میں ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ملت ابیکم ابراہیم و سماکم المسلمین, ابراہیم اللہ کے مطیع و فرم و بردار انسان تھے, تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. لیکن اس دین کے بارے میں انہوں نے اپنی حیرت اور استعجاب کا جو ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا, مسلم و ترمذی کی یہ روایت ہے, بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا, یہ دین جب میں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا, اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا تو یہ ان کے لیے بالکل اجنبی تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ عجیب و غریب باتیں ہیں, یہ ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی ہیں, ہمارے باپ دادا نے ایسا نہیں کہا اور نہیں کیا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے جد امجد تھے اور وہ توحید کے علمبردار تھے, لیکن انہی کی دعوت جب ان کے سامنے پیش کی گئی تو یہ ان کے لیے اجنبی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وسا یعود کما بدا, ایک وقت پھر میری امت پہ ایسا آئے گا کہ جب لوگوں کے لیے پھر دین اجنبی بن جائے گا اور لوگ تعجب کا اظہار کریں گے, اس اصل دین جب ان کے سامنے رکھا جائے گا, سنت رسول جب ان کے سامنے پیش کی جائے گی, طریقہ نبی جب ان کے سامنے رکھا جائے گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جب ان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ اسی طریقے سے حیرت اور استعجاب کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے, یہ مولویوں کا دین ہے, یہ فلاں کا دین ہے اور یہ فلاں کا دین ہے. تو لوگ آج بالکل اسی مقام پہ کھڑے ہیں کہ تعجب اور حیرت کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں, اور غیر مسلموں کے لیے, خود مسلمانوں کے لیے یہ دین جو ہے اجنبی بن چکا ہے. ایسے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتوبہ للغرباء، جو لوگ اس معاجرے میں اجنبی بن جائیں گے، جو اس دین کے اوپر چلنے والے ہوں گے، اس معاشرے میں ان کو نگو بنا دیا جائے گا، ایسے سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ کوئی غیر قسم کے لوگ ہیں. تو فرمایا فتوبہ للغرباء، ان لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری. کون ہیں یہ جن کو بشارت اور خوشخبری دی گئی؟ هم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میرے لائے ہوئے دین اور میری لائی ہوئی شریعت میں، میرے لائے ہوئے طریقے میں لوگ فساد پیدا کر دیں گے، اس کو بگاڑ کر رکھ دیں گے، تو یہ اس کی اصلاح کرنے والے ہوں گے. فرمایا ان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، آج لوگوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اس کے اندر بدعات اور خرافات کو اس قدر شامل کر دیا، ملا دیا ہے کہ اصل دین کو پہچاننا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. اور اگر وہ اصل دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو بعض ان پڑھ اور جاہل اپنی جہالت کی بنیاد پہ، لیکن بعض پڑھے لکھے بھی اس دین کے بارے میں تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور اس پہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. تو گویا کہ دین آج پھر ایک مرتبہ اجنبی بن گیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری اور بشارت دی ہے جو معاشرے کے اندر اجنبی ہو جائیں، لیکن اللہ کے دین کو اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں. آج اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو اٹیک ہے اس معاملے میں وہ دینی مدارس کے اوپر ہے. دینی مدارس کسی حکومت کی مدد سے نہیں، اپنی مدد آپ کے طور پر وہ علماء پیدا کر رہے ہیں، جو علماء اس دین کے ماخذ ہیں، اس لیے ان کی نظر میں دینی مدارس جو ہے وہ کھٹک رہے ہیں. علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، علماء کے ذریعے سے ہی دین جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اس لیے انہوں نے اب علماء کو ٹارگٹ بنا لیا ہے اسلام دشمنوں نے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے یہ دین قیامت تک قائم اور دائم رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس دین کو دنیا سے مٹا نہیں سکتی. اس سے پہلے جتنے دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تھے، جو انبیاء بھیجے تھے، کسی کتاب کی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اب جس چیز کی حفاظت اللہ فرمانے والا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنت اور سیرت اور آپ کی احادیث بھی جس محفوظ طریقے سے اس امت کے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ قیامت تک وہ بھی اسی طریقے سے محفوظ رہیں گی، اور ہر دور میں علماء حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے اور آپ کی دین کے محافظ بن کر کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کے ذریعے سے یہ دین جو ہے زندہ رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اجنبیت کے دور میں جب لوگوں نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ نبی انہیں خیر کا اور بلائی کا حکم دیتے ہیں اور ان کو برائی سے منع کرتے ہیں. ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بلائی کا حکم کرتے اور برائی سے ان کو منع کرتے ہیں. ویضع عنہم اسرہم، جتنے بوجھ انہوں نے بدعات اور خرافات اور رسومات اور غیر اسلامی طریقوں کے اپنے کندھوں پہ لدے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے بوجھ ان سے ہی اللہ کا نبی اتار رہا ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور بدعات اور خرافات اور شرک اور بت پرستی کی جو بیڑیاں انہوں نے اپنے پاؤں میں ڈالی ہوئی ہیں، ان کو یہ نبی کاٹ رہا، توڑ رہا، ختم کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ تھا کہ آپ نے تمام غیر اسلامی عقائد اور نظریات اور رسومات جو ہیں ان کا خاتمہ کر دیا، اور لوگوں کے سامنے دین حقیقی پیش کیا. میرے بھائی اور بزرگوں، جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس دین کی حفاظت کی ضمانت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور اس دین کی تکمیل کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا. ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج کے دن تمہارے لیے یہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت جو ہے وہ پوری کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے جو طریقہ زندگی میں نے پسند کر لیا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام. یہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقہ زندگی کو اختیار کرے گا تو وہ خسارے اور گاٹے میں ہے، جہنم میں جائے گا. اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. اب اسلام کس چیز کا نام ہے؟ شریعت کی روح سے، لغت کی روح سے میں اس کی تعریف نہیں، میں عام فہم الفاظ میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے. سیدھی سادھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جن چیزوں کو ماننے کا آپ نے حکم دیا، اور جو تعلیمات آپ نے زندگی گزارنے کے لیے دیں، ان کا نام دین اسلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کا نام دین اسلام ہے. اب ہم اپنی زندگیوں کے اندر جائزہ لیں کہ عقائد میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، سیاسیات میں، معاشیات میں، معاشرت میں، تہذیب و تمدن میں، ہم نے کہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین اور طریقہ زندگی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول نے دیا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جس سے رسول نے منع کیا اور روکا اور اس سے باز آ جاؤ. اب ہم اپنی زندگیوں کا اگر جائزہ لیں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ہم نے کہاں تک اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھا ہوا ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگ مختلف انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور آپ کا ذکر جو ہے وہ یاد آتا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اسی نوعیت کا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ اسے گیارہ مہینے کے بعد ربیع الاول مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق یاد آئیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی یاد تو ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے. ہمیں تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنا چاہیے، ہمیشہ اسے یاد رکھنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا اور آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو زندہ کرنے کے لیے لوگوں کو اس کی تذکیر کرائی جائے، سیرت رسول کا تذکرہ ہو، رسول کے مشن کا ذکر ہو، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جو کچھ بعض لوگ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے، حضور کی شریعت سے، حضور کے طریقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں، جتنے بھی دین دنیا کے اندر آئے اور ان کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہوا، وہ عقیدت اور محبت ہی کی بنیاد پہ ہوا ہے. عقیدت اور محبت کی ایک حد ہے، اس کے اندر غلو ہو جائے، غلو کیا جائے، اس کے اوپر اندر حد کراس کر دی جائے، حد سے انسان گزر جائے، تو پھر وہ دین جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے محبت اور پیار کے ساتھ ہی تو اللہ کا بیٹا بنا دیا نا، اور یہودیوں نے بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو یہ سب عقیدت اور محبت ہی نے یہ گل کھلائے ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگو، عداوت اور دشمنی سے دین نہیں بگاڑا جاتا، عقیدت اور محبت سے ہی اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اب عقیدت اور محبت، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، اس کے بغیر تو ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اپنی ہر شے سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اپنی جان سے بھی؟ حضرت عمر نے تھوڑا سا توقف فرمایا, تھوڑی دیر کے لیے رک گئے, بڑا سوچ سمجھ کر پھر یہ جواب دیا کہ ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اب ارشاد رسول ہوتا ہے کہ عمر تو نے اپنے ایمان کی تکمیل کر دی, اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. ایمان تب مکمل ہوتا ہے کہ جب اپنی جان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز ہو, آپ سے زیادہ محبت ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس محبت کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر وہ محبت ایمان کا جز ہے تو کیا قرآن نے ایمان کے تقاضے نہیں بتائے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے لوگو, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اس لیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے, تو فرمایا کہ اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ فتبعونی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو, آپ کے نقش قدم پہ چلو, آپ کی پیروی کرو. یحببکم اللہ, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, کیا جشن عید میلاد النبی منانا, عرس اور میلے منانا, قبروں کو پختہ کرنا, ان کے اوپر چراغاں کرنا, اور قبروں کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا اور ان کو سجانا, اور پھر قبروں کو ہر کے گلاب سے جو ہے وہ غسل دینا, اور کسی کے مرنے اور پیدا ہونے کے موقع پر بدعات اور خرافات کے جو تومار ہیں, کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں؟ جبکہ اللہ یہ کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ رسول دے اسے مضبوطی سے پکڑ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, تمہارے لیے لازم ہے کہ میری سنت یعنی میرے طریقے کو اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو, اتنا مضبوطی سے کہ ارشاد فرمایا تمسکوا بہا, مضبوطی سے اس کو تھام لو, واضح علیہ بن نواجز, اور دارو اور دانتوں سے اس کو پکڑ لو. کس چیز کو؟ سنت رسول اور خلفاء راشدین کے طریقے کو. ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کا جو زمانہ ہوگا وہ, اور اس کے بعد آنے والوں کا زمانہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں ہمیں ملتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے بعد کم و بیش 23 سال کا عرصہ دنیا میں رہے, کسی حدیث کی کتاب میں, کسی سیرت کی کتاب میں, کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اشارتاً بھی یہ کہا ہو کہ یہ 12 ربیع الاول میری پیدائش کا دن ہے اور اس دن تم خوشیاں منایا کرو. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن جو ہے, تاریخ جو ہے, اس میں بہت بڑا اختلاف ہے. بعض محققین نے 9 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بتایا ہے, اور 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اتفاق نہیں ہے, لیکن وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو بھی اتفاق ہوئی ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے 12 ربیع الاول کو, اس دن صحابہ کرام پہ کیا قیامت ٹوٹ رہی, اہل بیت کے اوپر کیا قیامت ٹوٹ رہی, وہ کس غم کے اندر مبتلا تھے, ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ محبت رسول کا جو حوالہ میں نے آپ کو دیا نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا عالم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر آپ کے ہوش اڑ گئے, تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے, وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے. یہ عقیدت اور محبت کا یہ عالم تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا, وہ مدینہ سے باہر تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ان تک پہنچی, سن کر آپ تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت رکھی ہوئی تھی, وہاں داخل ہوئے, آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, آپ کی پیشانی کو بوسا دیا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک ہی موت ہے جو آ چکی ہے اور آپ کی وفات ہو چکی ہے. اس کے بعد لوگوں کی طرف دیکھا کہ لوگ عقیدت و محبت کی وجہ سے ان کا برا حال ہو رہا, وہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہو چکے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت لوگوں کی اس کیفیت کو دیکھا, اپنے آپ کو سنبھالا اور ان کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی طرف رخ کر کے قرآن کی آیت کریم تلاوت کرتے ہیں, وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو تھے, قد خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے بھی اللہ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے, افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا یہ کسی جنگ کے اندر شہید کر دیے جائیں, قتل کر دیے جائیں, تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے دین سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ سمجھا کہ پہلی دفعہ میں اس آیت کو سن رہا ہوں, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قلبی اور ذہنی تعلق اور لگاؤ تھا اس کی بنیاد پر یہ آیت ہی ذہنوں سے اوجھل ہو گئی. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. یہ بڑا معروف خطبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ومن کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے, فإن اللہ حی لا یموت, وہ خوب اچھی طرح سن لے کہ اللہ تعالی زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اس کے بعد صحابہ کرام ہوش میں آئے, انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارہ ربیع الاول صحابہ کرام پہ تو یہ بیت رہی ہے اور ہم جشن منا رہے ہیں, ہم خوشیاں منا رہے ہیں, ہم کمکمیں روشن کر رہے ہیں, کہتے ہیں ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں. صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ میرے بھائی اور بزرگوں, کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر بدعات اور خرافات اس دین کے اندر داخل کر دی. اور اگر لوگوں سے کہیں یہ کیا کر رہے ہو, پہلی چیز تو آپ دیکھیں اخبارات کے خصوصی ایڈیشن شائع ہوتے ہیں, جشن عید میلاد النبی, جشن کوئی جشن اسلام کے اندر نہیں ہے, اسلام میں کوئی جشن نہیں ہے, جشن نام ہی آپ کو اسلام کے اندر شریعت کے اندر نہیں ملے گا. اگر جشن منایا جاتا تو غزوہ بدر کے دن منانا چاہیے تھا, اس لیے کہ اس کو قرآن نے یوم الفرقان قرار دیا, حق اور باطل کا پہلا مارکا, جس مارکے نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب اسلام دنیا کی غالب قوت ہے, کوئی جشن نہیں منایا گیا. اگر جشن منایا جاتا تو فتح مکہ کے دن جشن منایا جانا چاہیے تھا, اس لیے کہ یہ بہت بڑی کامیابی کا اور بہت بڑی فتح کا دن تھا, لیکن اس دن جشن کس طریقے سے منایا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں اور وہی نازل ہو رہی ہے. کیا وہی نازل ہو رہی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں فتح اور نصرت عطا کر دی, اس کی مدد آ گئی, مکہ فتح ہو گیا, ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اب یہ بات نہیں ہے کہ آپ چھپ چھپا کر ایک ایک آدمی کے پاس دعوت پیش کر رہے ہیں, بلکہ اب دعوت اس قدر پھیل چکی ہے کہ لوگ فوج در فوج, گروہ در گروہ جو ہے, قبیلوں کے قبیلے اور خاندانوں کے خاندان اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو کیا کرو, جشن مناؤ. فسبح بحمد ربک واستغفر, اپنے رب کے سامنے اور زیادہ جھک جاؤ, اس کی نام کی تسبیح کرو اور اس سے استغفار کرو. کہیں مبادہ تمہارے دلوں اور دماغوں کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ ہمارے کسی کمال کی وجہ سے مقام فتح ہوا ہے. اللہ کی نعمتوں کی اور زیادہ شکر گزاری کرو, اس کے سامنے جھک جاؤ, استغفار کرو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پہ, نادم اور شرمندہ. تو میرے بھائی اور بزرگ, پہلی چیز تو ہے کہ جشن اسلام میں کوئی نہیں ہے, اور لفظ جشن ایسا ہے کہ اس کے ساتھ جو خرافات ہیں ان سے پھر آپ کسی پاکیزہ جشن کو بھی بچا نہیں سکتے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی میں وہ ساری خرافات شامل ہو گئی. پھر دوسرا لفظ آپ دیکھیں عید, جشن عید میلاد. عید پوری شریعت اسلامی کے اندر کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ دو عیدوں کے علاوہ مسلمانوں کو کوئی اور عید اللہ اور رسول نے عطا کی ہو. کوئی تیسری عید نہیں ہے. اگر کوئی تیسری عید ہوتی تو اس عید کی بھی کوئی نماز ہوتی, کوئی طریقہ ہوتا, اللہ رسول نے اس کے بارے میں کچھ بتایا ہوتا. کوئی نہیں بتایا ہمیں, کوئی عید نہیں ہے مسلمانوں کے لیے دو عیدوں کے علاوہ. میلاد النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے میلاد کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا. اور پھر اس کے لیے جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں, کتنے بوڑھے دلائل ہیں. کہا جاتا ہے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن عیسائی خوشی مناتے ہیں, تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے میں ان سے پیچھے کیوں رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی ہدایت کو اور رسول کے طریقے کو بگاڑ دیا, اس کے اندر فساد پیدا کر دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے لیے واجب الاتباع ہے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع کریں گے یا عیسائیوں کی شریعت کا اتباع کریں گے؟ وہ جو کچھ اپنے نبی کی پیدائش کے دن کر رہے ہیں وہ بدعات اور خرافات ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا اور روکا مسلمانوں. پھر کہا جاتا ہے کہ تم اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہو اور خوشیاں مناتے ہو اور لوگوں کی دعوتیں کرتے ہو اور کیک کاٹتے ہو, تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن یہ خوشیاں منائیں تو تم وابی اور گستاخ رسول ہمیں منع کرتے ہو. میرے بھائیو, جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر وہ ایسی باتیں کیا کرتا ہے. جو آدمی اپنے بچوں کی پیدائش کے دن اگر خوشی مناتا ہے, سالگرہ مناتا ہے, تو کیا وہ اسے عبادت سمجھ کر کرتا ہے؟ وہ اسے ثواب سمجھ کر کرتا ہے؟ وہ تو ایک رسم دنیا جس کو نبھا رہا ہے. اور دنیا کے معاملات میں اللہ اور رسول نے مباحات کا بڑا وسیع دائرہ رکھا ہے. اگرچہ یہ سالگرہ بھی بعض علماء نے اس سے بھی منع کیا اور روکا ہے کہ یہ کفار سے مشابہت ہے اور اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا کوئی ذکر خیر القرون میں ملتا ہو. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ثواب اور عبادت سمجھ کر تو نہیں کرتا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار, جشن عید میلاد النبی, اس کے اجر و ثواب تو کتابوں کے اندر لکھے جاتے ہیں, اخبارات کے اندر آتے ہیں, بیان کیے جاتے ہیں, اس کو عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے. اور عبادت وہی چیز ہو سکتی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے عبادت قرار دیا. کسی کے پاس شریعت بنانے کا اختیار نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. پھر ایک دلیل اور دی جاتی ہے کہ ابو لہب کو جب یہ خوشخبری ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے, تو اس نے خوش ہو کر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا جس نے یہ بشارت دی تھی. وہ بیت اللہ میں تھا, مسجد حرام میں تھا, تو اس کی ایک لونڈی آئی اور اس نے آ کر بتایا کہ تیرا جو بھائی وفات پا چکا تھا, اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا. اور اس سے آگے بھی کہانی بیان کی جاتی ہے, کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو ابو لہب سارا آگ میں جل رہا ہے, اور اس کی وہ انگلی جس کے اشارے سے اس نے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا وہ آگ سے بچی ہوئی. اب آپ غور کیجیے اس بات پہ کہ کیا جو کام ابو لہب نے کیا تھا وہ ہم کریں؟ اور پھر ابو لہب نے کس چیز کی خوشی منائی تھی, محمد بن عبداللہ کی یا محمد رسول اللہ کی؟ اس نے تو بھتیجے کی خوشی منائی تھی. اور جب اس بھتیجے نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو سب سے زیادہ مخالفت کس نے کی؟ ابو لہب نے کی نا. نام لے کر اگر کسی شخص کا قرآن کے اندر مذمت کی گئی ہے تو وہ بجے بدنصیب انسان. تبت یدا ابی لہب والا, تباہ و برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے, ہاتھ ٹوٹ جائے, کس کے؟ ابو لہب کے. کہا جاتا ہے ابو لہب نے خوشی منائی تھی, اس لیے ہم بھی خوشی مناتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین ماڈل اور بہترین نمونہ ہے. یہ ماڈل اور نمونہ کیوں دیا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے تو اللہ نے یہ نمونہ ہمیں کیوں دیا؟ میں اگر درزی کے پاس جاؤں، ٹیلر کے پاس جاؤں کپڑے بنوانے کے لیے، اور یہ قمیض اتار کر ساتھ لے جاؤں اور اسے دوں کہ بھائی جیسی یہ قمیض ہے بالکل ایسی ہی یہ قمیض بنا دینا، اس کا گلا بھی ویسا ہو، کالر بھی ویسا ہو، آستینیں بھی ویسی ہوں، لمبائی چوڑائی ہر چیز بالکل ایسی ہی ہونی چاہیے، یہ قمیض میں دے کر میں کپڑا دے کر چلا جاؤں اور ہفتے دس دن کے بعد جا کر میں جب اس سے قمیض لوں تو میں دیکھوں کہ میری تو یہ شادی سے قمیض تھی، اس نے جو ہے وہ پورے ادھر مطلب یہ ہے کہ سامنے چھاتی کے اوپر بڑی اچھی کڑھائی کی ہوئی ہے، اور کالر بھی بڑا خوبصورت دوسرے ڈیزائن کا بنایا ہوا ہے، اور آستینوں کے اوپر بھی جو ہے وہ بیل بوٹے بنائے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت اپنی طرف سے اس نے زیب و زینت اس کے اندر کر دی ہے. تو جب وہ مجھے قمیض دے گا تو میں اس قمیض کو لوں گا. میں اس سے یہ کہوں گا، بدبخت انسان، میں نے یہ کس لیے تجھے قمیض ساتھ میں دی تھی؟ یہ تکلیف میں نے کس لیے کی؟ میں تجھے کہا تو اپنی مرضی سے بنا لیتا. میں وہ قمیض اس کے منہ پہ دے ماروں گا اور اس سے ناراض اور غصہ ہو کر چلا جاؤں گا، اس لیے کہ اس نے میرا دیا ہوا نمونہ جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا، کسی اور کی زندگی کو نمونہ قرار نہیں دیا. اب اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق کیا جائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. مسلم شریف کی حدیث ہے، جو شخص کوئی ثواب اور عبادت کا کام کرے لیکن وہ کام نہ میں نے کیا نہ میں نے اس کا حکم دیا، فہو رد، اللہ اس کو اس کے منہ پہ دے مارے گا، اللہ اس کو رد کر دے گا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے جو نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے دور میں ہوئی، فہو رد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے، اس لیے کہ وہ اسلام نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو میرے بھائیو، آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان چیزوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ خیر القرون میں ان چیزوں کا کوئی ثبوت ملتا تھا؟ اگر نہیں تو ان کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان بدعات اور خرافات کو چھوڑ دیں، ان سے بعد آ جائیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیں. میرے بھائیو، ہم صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، یہ بھی ایمان اور دین کا حصہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک بدو باہر سے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے قیامت کب آئے گی؟ وہ ماننے والا تھا، ایمان رکھتا تھا قیامت پر، لیکن اپنے دلی اطمینان کے لیے ایک سوال کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں اس سے ایک سوال کر دیا کہ سوال کرنے والے، بتا قیامت تو آئے گی، لیکن یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بدوی جواب دیتا ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ، جب اس نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا، سن لے، المرء ما من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا بشارت ملی اس شخص کو کہ تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن صحابہ کرام جس قدر خوش ہوئے، زندگی میں اتنی خوشی انہیں کبھی نصیب نہیں ہوئی کہ انہیں یہ بشارت مل رہی ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھا جاؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ اور تو کوئی عمل میرا اچھا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، آخری ایام میں اس بات کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابوبکر عمر سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے ان کے ساتھ اٹھائے. تو جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ المرء ما من احب، انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، تو جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے طریقے کو اختیار کرتا ہے نا، اس کی نقل کرتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہمیں یہ اس بات کا حکم دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. اور اس کے بعد علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت اور ان کا طریقہ. تو اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفاء راشدین یا صحابہ کرام کی زندگیوں کا طریقہ تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت کا اظہار تو ہم کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا عمل ہم اس کو اپنے لیے نمونہ نہیں بناتے. آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، اہل خانہ سے پوچھتے ہیں میری موت کا وقت قریب ہے، کیا میرے کفن کے لیے کوئی کپڑا ہے گھر میں؟ اہل خانہ ہے پریشان ہو کر کہتے ہیں کیا ہم آپ کو کفن دینے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ میرے کفن کے لیے کوئی نیا کپڑا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا وہ فلاں کرتا پڑا ہوا ہے اس کو دھو لینا اور اس کے اندر مجھے کفنا دینا. نیا کپڑا میں قبر اور مٹی میں لے جا کر کیا کروں گا، زندہ انسان اس کا زیادہ مستحق ہے. اور تاریخ شاید ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کرتے میں ان کی وصیت کے مطابق کفن دیا گیا. ابوبکر سے محبت کا اظہار کرنے والا مکہ اور مدینے سے قیمتی چادر خرید کر لے جاتا اور جا کر قبر کے اوپر چڑھاتا ہے، کیا محبت کا یہی طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کو پختہ بنانے اور قبروں کے اوپر چراغ جلانے والے پہ خدا کی لعنت ہے. ایک بہت بڑے عالم دین، نام نہیں لوں گا ان کا، خود اپنی گنہگار آنکھوں سے ان کی کتاب پڑھی ہے، اس حدیث کو اس کتاب کے اندر خود مطلب یہ ہے کہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور قبروں کے اوپر چراغ جلانے والے پہ لعنت بھیجی ہے. اور نیچے لکھتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی بزرگی کے اظہار کے لیے قبروں کو پختہ بنایا جائے اور ان پہ چراغ جلایا جائے تو وہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اس کے بعد اپنی زبان کھول لو اور اپنی الگ رائے کا اظہار کرنا، کیا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے؟ روز نئی بدعات اور خرافات ایجاد کی جاتی ہیں اور سنت رسول کا لیبل لگا لیتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، صحابہ کرام اس معاملے میں کتنے حساس تھے، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک صحابی، ان کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. صحابی چونک پڑے، کیا کر رہے ہو یہ؟ انہوں نے اپنے الفاظ دہرائے. صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہیں چھینک آئے تو الحمدللہ کہو. تو نے یہ جو ساتھ ملایا یہ کس نے سکھایا تجھے؟ آج ہم نے کیا کچھ ملا لیا؟ لوگ اسے کہا جائے اذان سے پہلے جو ہے وہ کوئی درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، انہوں نے نہیں سکھایا، بلال نے نہیں پڑھا، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ انہوں نے نہیں پڑھا. کہتے ہیں محبت اور عقیدت سے ایسا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھی نہیں پڑھنے دیتے بابی. میرے بھائی اور بزرگوں، دین کا ہوڑیا ہم نے کس طرح بگاڑ دیا؟ صحابہ نے کس طریقے سے اس دین کی حفاظت کی؟ ایک بڑا عبرتناک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں تین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور حضور کے معمولات کے بارے میں دریافت کیا. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں نقشہ بتایا کہ حضور اس طرح مطلب یہ ہے کہ عبادات کرتے ہیں، اس طرح سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو کم سمجھا. اور اس کے بعد آپس میں گفتگو کی، ایک کہتا ہے کہ میں رات بھر جاگوں گا، رات کو سوؤں گا نہیں، اور رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کروں گا. دوسرا کہتا ہے ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، یہ شادی کرتا آدمی تو بیوی بچے ہو جاتے، ان کے بچڑوں میں پڑ جاتا، پھر اس کے بعد عبادت نہیں کر سکتا. تیسرا کہتا ہے ساری زندگی روزے رکھوں گا، اس لیے کہ روزہ بڑی اچھی عبادت ہے، اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب حضور تشریف لاتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غیر موجودگی میں تین آدمی آئے، انہوں نے یہ گفتگو کی اور اس کے بعد چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور اس واقعے کو پورا بیان کیا لوگوں کے سامنے کہ میری غیر موجودگی میں تین آدمی میرے گھر پہ آئے، انہوں نے اس طریقے سے یہ باتیں کی. اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں خوب اچھی طرح سنو، میں اللہ کا نبی ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں، اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور میرے جسم کا حق ہے وہ بھی ادا کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں. پھر فرمایا کہ میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، اور میں ان کی ضروریات اور ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں. فرمایا یہ ہے میری سنت، فمر راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے کو چھوڑ دے گا، میری سنت سے انحراف کرے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین کو بدل دیا، اس کے باوجود آج کے رسول ہیں. اور وہاں یہ جو تین آدمی ہیں ان میں سے کسی نے کسی گناہ کا کام تو نہیں کہا. آج لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام کیوں کرتے ہو، تم نے درود اپنے ایجاد کر لیے، درود رکھی، درود ازارا، درود تنجینا، پتہ نہیں کیا کیا درود لوگ، اور اس کے فضائل بیان کر دیے، کتابیں پوری پوری لکھی ہوئی ہیں. درود لکھی، لکھی کون سی زبان کا لفظ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ بدعات اور خرافات، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں، محبت اور عقیدت میں پورا دین جو ہے اس کا ہولیا بگاڑ کر رکھ دیا، جبکہ صحابہ کرام وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پوری زندگی روزہ رکھنا کوئی گناہ کی بات تو نہیں، رات بھر جاگ کر عبادت کرنا کوئی گناہ تو نہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میٹھے میں میٹھا ملائیں تو اور زیادہ میٹھا ہوتا ہے. اگر آپ ایک کپ چائے بنائیں اور اس میں چار چمچے چینی کا ڈالیں تو کیسے پئیں گے اس کو؟ کیا یہ دین کڑوا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ تم اس میں میٹھا ڈال رہے ہو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت سخت قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے وہ نبوت کا دعوے دار ہے، خواہ زبان سے نبوت کا دعویٰ کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ وہ شریعت سازی کر رہا ہے، اور شریعت بنانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں بنا سکتا. تو میرے بھائی اور بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، ایک آیت کریمہ ہے جس کو سننے کے بعد گھومتے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى، جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ہدایت اس پہ واضح ہو چکی ہے، اللہ کے رسول نے ہدایت پوری پہنچا دی ہے، اس کے بعد بھی اگر رسول کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، ویتبع غیر سبیل المومنین، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کا اتباع کرتا ہے. مومنین کا راستہ کون ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کا راستہ. اس راستے اور اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ چلتا ہے، نولہ ما تولا ونصلہ جہنم، اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھرنا چاہتا ہے، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وساعت مصیرہ، وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.